شب جمعه ہے، پروردگار عالم نے شب جمعہ کو مغفرت رحمت کا وقت قرار دیا ہے، اور خدا نے متعلق قوانین اس معاملے میں اتنے پیچیدہ ہیں کہ اگر خدا نے متعلق اپنے دین کے ذریعے سے ہمیں نہ سمجھاتا تو ہم کچھ سمجھ نہیں سکتے تھے. انسانوں کے اندر جو کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ سب ان چیزوں کی ہے جس کو وہ دیکھ سکتے ہیں، جن کو سن سکتے ہیں، اپنے محسوس کے تجربے کے ذریعے سے جس کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، لمس کر سکتے ہیں. حواس خمسہ میں جو چیزیں آتی ہیں ان تجربوں کے ذریعے سے انسان سیکھتا ہے. لیکن اگر کسی ایسی چیز کے بارے میں انسان سے کہا جائے کہ وہ سیکھے جس کو نہ وہ دیکھ سکے، نہ وہ سن سکے، نہ وہ لمس کر سکے، تو سیکھنے کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا. لہذا اگر دین نہ آتا تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ قیامت میں کیا ہونا ہے. ظاہر وہ ہماری محسوسات سے باہر کی چیز تھی. شاید ہم عقل کے ذریعے سے اندازہ لگا لیتے کہ اندازن کیا ہوگا، اس سے زیادہ ہم نہیں جان سکتے تھے. لیکن پروردگار عالم نے دین کے ذریعے سے ہمارے سامنے وہ ساری مخفی چیزیں آشکار کر دیں. اسی طریقے سے یہ اوقات ہیں جو خدا تعالیٰ نے برکت اور رحمت کے قرار دیے ہیں. دین نہ ہو تو ہمیں نہیں پتا کہ یہ اوقات کیسے اوقات ہیں. دین آتا ہے تو ہمیں بتاتا ہے کہ مثال کے طور پر یہ برکت ہے یا مغفرت ہے، اس کے اندر یہ عمل کرو تو فائدہ مند ہوگا. اب خدا تعالیٰ نے شب جمعہ کے لیے اعمال بتائیں، مثلا ان تمام اعمال کے اندر اصرار ہے کہ مغفرت طلب کی جائے، اصرار ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اوپر درود بھیجا جائے. بہت زیادہ شب جمعہ جمعے کا دن وہ ایک ہفتے کے بعد انسان کی روح کو دوبارہ سے تازہ کرنے کا دن ہے کہ انسان شب جمعہ میں اور جمعے کے دن میں اپنے روح کے اوپر محنت کرے، ایک ہفتے میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کی مغفرت طلب کرے، ایک ہفتے میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اس کا جائزہ لے. مثلا سوچتا تھا کہ نماز اول وقت پڑھے گا، دیکھے کہ ایک ہفتے میں کتنے دن اول وقت نہیں پڑھ سکا. مثلا اس نے شب جمعہ پچھلے شب جمعہ خدا تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے وقت عہد کیا تھا کہ مثال کے طور پر اپنی زبان سے جھوٹ نہیں نکلنے دے گا، اپنی آنکھوں سے گناہ نہیں ہونے دے گا. مثلا ہم اصرار کرتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر فحشا بہت زیادہ ہے، اخبار بھی ہوں تو فحشا پر مبنی ہے، تو کوشش کریں حتی الامکان مت دیکھیں. تو آپ اپنا حساب لے سکتے ہیں کہ مثلا خدا نہ کرے اگر اس دوران میں ایک ہفتے میں کوئی گناہ ایسا ہوا ہے کیا ہوا. پھر اپنا تجزیہ کریں، شب جمعہ بہت اچھا وقت ہے، اپنا تجزیہ کریں کیوں ہوا یہ گناہ. بدری جتنا نزدیک کرو گے سانس لینے کی آواز سے بھی ٹکرانے کی آواز آتی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. خدا تعالیٰ نے یہ جو شب جمعہ رکھی تجزیہ کرے اپنا، دیکھیں کیوں گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، کس جگہ پر گناہ میں مبتلا ہوتا ہے. مثلا کبھی وہ یوں احساس کریں گے آپ شاید بیکار ہونے کی وجہ سے کوئی کام نہیں کرنے کا اس وجہ سے گناہ ہوتا ہے. بہت سارے لوگ اس وجہ سے ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا، جب کوئی کام نہیں ہوتا تو ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں. معمولاً ہم انسانوں کے ساتھ ایک مشکل ہے، جب ہم لوگوں کے پاس کوئی بڑا ہدف نہ ہو، کوئی بڑا کام نہ ہو، تو ہم لوگوں کی زندگی بیکار ہونا شروع ہو جاتی ہے. انسان کے پاس اتنا وقت ہو کہ وہ دوسروں کے عیوب نکالے، صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس اپنی ذات پر محنت کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. چونکہ اپنی ذات پہ محنت نہیں کر رہا ہے تو اس کے پاس بہت فارغ وقت ہے کہ یہ دوسروں پر تنقید کر سکتا ہے، عیوب نکال سکتا ہے ان کے. اگر کوئی بڑا ہدف ہو، انسان چھوٹے چھوٹے اہداف میں نہیں پھنستا، چھوٹے چھوٹے کاموں کے اندر اپنی زندگی برباد نہیں کرتا. تو اگر مثال کے طور پر کوئی سائنسدان ہے جس کے پاس کچھ کشف کرنے کے لیے ہدف ہے، تو وہ مثال کے طور پر گاڑیوں کے ماڈل دیکھنے میں وقت ضائع نہیں کرے گا، چھوٹی سی ایک بات ہے اس کو دیکھ کے کیا کرے گا، وقت بیکار ہوگا. اگر کسی کے پاس ہدف یہ ہے کہ وہ معاشرے کی اصلاح کرے، تو وہ کسی ایک چھوٹے سے ادارے کی سربراہی کے لیے دوسرے انسانوں کا وقت ضائع نہیں کرے گا، نہ اپنا وقت ضائع کرے گا. کیوں کرے گا یہ کام؟ جیسے کہیں جھگڑا شروع ہوگا فوراً چھوڑ کے کھڑا ہو جائے گا کہ لے لڑو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس اور بہت سارے کام رکھے ہوئے ہیں کرنے کے لیے، وہ اتنی چھوٹی سی بات میں اپنی زندگی کیوں برباد کرے؟ جنوں کے پاس بڑا ہدف نہیں ہوتا، کوئی بڑا کام نہیں ہوتا، ان کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت اہم ہو جاتی ہیں، اسی میں اپنی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ کبھی کسی خاندان کے اندر کسی معمولی سی وجہ سے کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، اچھا جب آپ اس بات کو سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اس خاندان کا اسٹینڈرڈ کیا ہے۔ کسی محلے کے اندر سنائی دیتی ہے بات، مثلا اس بات کے اوپر جھگڑا ہوا ہے، تو آپ فوراً سمجھ سکتے ہیں کہ اس محلے میں یا اس جھگڑے میں ملوث لوگوں کا اسٹینڈرڈ کیا ہے، کہ ان کی زندگی میں کوئی بڑا کام ہے یا نہیں ہے۔ یا مثلاً کسی ٹرسٹ، کسی ادارے، کسی انجمن، سب کے ساتھ یہی مشکل ہے۔ بس ہم کیا کریں، اپنی زندگی کے لیے اعلیٰ ہدف بنائیں، بڑے اہداف بنائیں، خدا نمتال کی خدمت کرنے کے لیے، وقت امام کی خدمت کرنے کے لیے خدا نمتال نے بہت سارے اہداف رکھے ہیں، ان اہداف کو اختیار کر دیں۔ مثلاً اگر آپ کا ہدف یہ ہے کہ آپ پوری دنیا کو اپنے امام کے وجود مقدس کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں، بڑا ہدف ہے۔ آپ کی زندگی کا ہدف یہ ہے کہ آپ اپنے وجود سے اپنے امام کی نصرت کرنا چاہتے ہیں، آپ کا ہدف کسی ادارے کے اندر بڑا بننا نہیں ہے، کسی بڑے کام کو انجام دینا ہے، پھر بہت آسان ہے۔ بعض لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی زندگی کے لیے بہت بڑے بڑے اہداف بنائے ہوئے ہیں۔ ایک اسکول ہدف نہیں ہے، پورے پاکستان کے بچوں کو تعلیم دینا ہدف ہے۔ ایک اسکول بنائے گا، اس ادارے میں دیکھے گا مثال کے طور پر صحیح چل رہا ہے، میری ضرورت نہیں ہے، اس کو چھوڑ کے کہیں اور چلا جائے گا، یہاں کام پورا ہو گیا، کہیں اور جائے۔ بد قسمتی سے ہم لوگ ایسے نہیں ہیں، ہمارے ہدف چھوٹے ہیں، ہم اگر کوئی کام کریں گے تو سمجھتے ہیں کہ اب زندگی بھر کے لیے مجھے اس سے کریڈٹ ملنا چاہیے، مجھے اس سے تعریف ملنی چاہیے، تو اگر میں چلا گیا تو مجھے تعریف کیسے ملے گی، دوسرے لوگ تعریف لے لیں گے۔ اس کام ہدف نہیں ہے، تعریف لینا ہدف ہے۔ ہمیشہ اپنی زندگی میں جائزہ لیتے رہیں، بڑے ہدف کے لیے زندگی گزاریں، بڑے کام کے لیے زندگی گزاریں، چھوٹی چیزوں سے خود بخود جان چھوٹ جائے گی۔ شب جمعہ، جمعہ بہت اچھا وقت ہے، انسان اپنا انالیسس کرے، اپنا تجزیہ کرے، خدا نمتاز سے نصرت طلب کرے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ یہ کہ انسان پورے وجود کے ساتھ اپنے دین کی خدمت کرے، خدا نمتال کی خدمت کرے، حجت خدا کی خدمت کرے، اس کو ہم دین کی جامعیت کہتے ہیں۔ دین ایک جامع فکر کا نام ہے، دین جز وقتی کام نہیں ہے۔ آپ آسانی سے احساس کر سکتے ہیں کہ معمولاً ہم لوگوں کے نزدیک دین ایک پارٹ ٹائم جاب ہے، صبح کو دیندار ہیں، دوپہر تک فارغ، پھر دوپہر کو دیندار ہیں، شام تک فارغ، شام کو دیندار ہیں، اگلی صبح تک فارغ ہیں، 2 مہینے 8 دن کے لیے عزادار ہیں، 10 مہینے کے لیے فارغ ہیں۔ کیوں ایسا ہے؟ آیا انبیاء یہ دین چاہ رہے تھے؟ انبیاء ایسے چاہتے تھے کہ مثلا وہ ایسے لوگ دیندار بنائیں جو وقفے وقفے پہ دیندار ہوں اور بعد میں سیکولر ہو جائیں؟ وہ ایسے نہیں بنانا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے سر سے پاؤں تک دین ہو، اس کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی۔ جہاں کہیں ہم دین کو مائنس کریں گے، کچھ اور ڈالنے کی کوشش کریں گے، ناکام ہو جائیں گے۔ مثلا ہم نے دین میں سے سیاست نکال دی، سیاست پھر بے دین لوگوں کے ہاتھ میں جائے گی، ظالموں کے ہاتھ میں جائے گی، وہاں پہ ہمیں ناکام کر دیں گے یہ لوگ۔ معاش میں سے دین نکال دیں، معاش پھر ظالموں کے ہاتھ میں چلی جائے گی، مستکبروں کے ہاتھ میں چلی جائے گی، وہ ہمیں بے بس کر دیں گے۔ اور یہی ان کا ہر بار کہ انہوں نے ہمیں احمق بنایا کہ ہمارا جو دین تھا، کامل ترین دین تھا، الیوم اکملت لکم دینکم، کامل رہنما، کامل کتاب، کامل دین، اس کے ہم ماننے والے تھے۔ کسی بھی وجہ سے ہم سے کہا معاش میں دین کی پیروی ضروری نہیں ہے، کمائی کا معاملہ ہے نا، اس میں دین کو کیا کرو گے، اس ہم سے لے لیا۔ پھر جو پہلی ضرب لگائی وہ سیاست پہ لگائی، اصل امیر المومنین کی خلافت کا غصب ہونا دین اور سیاست میں جدائی کا پہلا دن تھا۔ امیر المومنین سے خلافت غصب اسی لیے کی، کہا کہ بھائی یہ سیاست کا معاملہ ہے، یہ امیر مومنین کا معاملہ نہیں ہے، امیر مومنین متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، عادل ہیں، عالم ہیں، یہ سب قبول ہے، خشیت خدا ان کے اندر بہت زیادہ ہے، لیکن سیاست کا معاملہ ان کا نہیں ہے۔ یہ وہ پہلا دن تھا دنیا اسلام کے اندر جب دین اور سیاست کی جدائی کا نعرہ لگا۔ بدقسمتی سے، پہلے کہوں خوش قسمتی سے، خوش قسمتی سے ہم اس موقع کو تو سمجھ گئے کہ یہ ہمارے ساتھ غلط سیاست ہو رہی ہے، بدقسمتی سے اب وہی کر رہے ہیں جس کا اس وقت انکار کر رہا ہے۔ اس وقت انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا، ہم نے پکڑ لیا، کہا یہ ہمارے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، دین و سیاست جدا کرنا چاہتے ہیں، سیاست اپنے ہاتھ میں لیں گے، بعد میں اس دین کو بھی تبدیل کر دیں گے جو ہمارے لیے چھوڑا تھا، آہستہ آہستہ یہی ہوا، پہلے سیاست پہ قبضہ کیا، اس کے بعد آہستہ آہستہ جب یزید جیسا حکمران آیا تو اس نے کہا دین آیا ہی نہیں تھا، معاملہ ختم ہو گیا. تو ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ سیاست لے لیں گے، دین ہمارے لیے چھوڑ دیں گے. پھر انہوں نے سیاست لی، پھر معاش لیا، پھر زندگی کی ہر چیز دی، پھر وہ جو دین عبادت گاہوں کے اندر رہ گیا تھا وہ بھی چھیننے کی کوشش کی، سید الشہداء نے بچا لیا. اب اس وقت ہم سمجھ گئے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ حربہ کر رہے ہیں، اب وہ بھی نہیں سمجھ رہے. اب وہ ہم سے کہتے ہیں دین اور سیاست صحیح علیحدہ ہے، ہم کہتے ہیں صحیح ہے. وہ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے کہتے ہیں دین بہت مقدس ہے، سیاست بہت غیر مقدس ہے، اس لیے آپ مقدس کو غیر مقدس میں نہ ملے، ہم کہتے ہیں صحیح ہے. جبکہ پہلے ہماری بصیرت اتنی تھی کہ جب انہوں نے غصب خلافت کیا تو ہم سمجھ گئے تھے کہ ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں. اب ہماری بصیرت نہیں ہے، اب ہم دعوے دار بھی نہیں ہیں. اب ہمارے سامنے ایک پارٹی کھڑی ہوتی ہے، ایک حکومت کھڑی ہوتی ہے، ہم کبھی اس سے نہیں کہتے امام کے حکم پہ حکم کرو، کہتے بھی نہیں ہیں. اب اور وہ ہمیں بلاتے ہیں تو ہمیں یہ کہہ کے نہیں بلاتے تم آؤ چونکہ ہم تمہارے امام کے ماننے ہیں. وہ والے بھی صاف کہتے ہیں کہ تمہارا دین علیحدہ، ہماری سیاست علیحدہ، اور ہماری سیاست میں آؤ، ہم چلے جاتے ہیں. اتنا بھی نہیں کہتے کہ بھائی یہ سیاست جو تم نے علیحدہ کی ہے، یہ علیحدہ کرنے کا حق نہیں ہے مجھے، شیعہ ہونے کے ناطے میں اس کو علیحدہ نہیں کر سکتا، میں اہل بیت کا ماننے والا ہوں، میں امامت کا ماننے والا ہوں، امامت کا ماننے والا سیاست کو دین سے علیحدہ نہیں کر سکتا، ورنہ جھگڑا ہی ختم ہو گیا. پھر تو اتنا تو وہ بھی قبول کر رہے تھے جب غصب خلافت کر رہے تھے، جب غصب خلافت کر رہے تھے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ بھائی تم لوگ اپنے دین کو رکھو، سیاست ہمیں دے دو، خلافت کا سلسلہ علیحدہ رہے گا، امامت کا سلسلہ علیحدہ رہے گا. آج بھی کچھ سنی اسکالر اسی کو پروموٹ کر رہے ہیں، آج بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں بھائی یہ امامت کا سلسلہ ہے وہ آپ لوگ صحیح کہہ رہے ہو، اس میں 12 امام ہیں وہ ہم مانتے ہیں، ایک خلافت کا سلسلہ ہے، یہ سیاست کا علیحدہ معاملہ ہے، اس کو اس سے مکس مت کرو. انہوں نے ہم سے یہی کہا. اگر ہمیں یہی قبول کرنا تھا تو پہلے دن سے جھگڑا کیوں کیا تھا، پہلے دن سے لڑے کیوں تھے؟ اس وقت ہم نے کہا نہیں دین جامع ہے، دین کے اندر ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو سکتے، اب کیوں ٹکڑے ٹکڑے قبول کرتے ہیں؟ اب کیوں نہیں کہتے کہ نہیں سیاست بھی دین کا حصہ ہے؟ واضح طور پر عرض کروں، مثال کے طور پر اگر کوئی جماعت آئے، سیاسی جماعت کہے کہ بھائی یہ امام جماعت جو ہوگا یہ ہم طے کریں گے، آپ قبول کریں گے اسے؟ اگر آپ قبول کر لیں گے تو آپ کا دین اس سیاسی جماعت کے ہاتھوں بک گیا ہے. نبی خدا نے قبول نہیں کیا، نبی خدا نے فرمایا علماء دربار کے اندر مت جائیں. کیوں کہا تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ درباری ان کو وقت نہیں دیں گے، ان کو خرید لیں گے، ان کے اوپر حکم لگائیں گے، پھر ان کو حکم ماننا پڑے گا. نبی اکرم فرمایا علماء دربار میں نہ جائیں. کیوں نہ جائیں؟ اس کی وجہ یہ کہ دربار دین کے حکم کے مطابق عمل نہیں کرے گا. اگر کوئی ایسا دربار ہو جو یہ کہے کہ ہم دین کے مطابق عمل کریں گے، جیسے جمہوری اسلامی ایران، کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے ہم شریعت کے خلاف کچھ نہیں کریں گے، شریعت سے ہٹ کے کچھ نہیں کریں گے، ایک کمیٹی بٹھائیے جس کا کام یہ ہے کہ وہ ہر پارلیمنٹ کے پاس ہوئے ہوئے قانون کے بارے میں فائنل اوپینین دے کہ یہ شریعت کے مطابق ہے یا اس کے مخالفت میں ہے. اگر مطابق ہے تو قبول ہے، مخالفت میں ہے تو چاہے 100% ممبر پارلیمنٹ نے پاس کیا وہ قبول نہیں ہے. یا تو ایسا ہو تو پھر اس دربار میں جانا صحیح ہے کہ آدمی جائے وہاں پہ دین کی حاکمیت کی خاطر، لیکن ایک جگہ پہ جائے جس کا نہ دین سے کوئی تعلق ہے، وہ کہہ بھی نہیں رہا کہ میرا کوئی دین سے تعلق ہے، وہاں پہ جائے اس کی حاکمیت کو قبول کرے، تو نبی اکرم کی صریح روایات کے خلاف ہے، صراحت کے ساتھ نبی اکرم نے منع کیا ہے ایسے دربار میں جانے سے. ایک زمانے میں علماء اس بات کے اوپر بہت مصر تھے کہ ہم سمجھ رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں، علامہ علی نقی نقوی نقن صاحب کو آپ نے سنا ہوگا یقیناً نام، کوئی مجھ سے کہہ رہا تھا کہ وہ نقن صاحب کہنے سے خوش نہیں ہوتے تھے، تو میں احتیاط کرتا تھا پہلے، میں پھر نام لینے لگتا تھا، پھر بعد میں کسی نے مجھے بتایا کہ نہیں ایسی بات نہیں تھی، ان کے سامنے نقن صاحب کہتے برا نہیں مانتے تھے. نقن صاحب جب پاکستان آئے تو ان سے کسی نے کہا کہ آپ شام غریبہ ریکارڈ کروائیں، ان کا ٹھیک ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تو انہوں نے کہا آپ اسٹوڈیو آئیے وہاں پہ شام غریبہ ریکارڈ کروائیں. فرمایا یہ نہیں کروں گا، جہاں میں شام غریبہ پڑھوں گا تو اپنے کیمرے وہاں لے آؤ، وہیں پہ ریکارڈ کر لو، بعد میں دے دو. کہا ہم لائیو نہیں دے سکتے، حکومت کی پابندی ہے. کہا میں ریکارڈ کرانے کی خاطر مجلس نہیں پڑھوں گا، مصنوعی کام نہیں کروں گا، مجلس میں مصنوعی کام نہیں کروں گا. بہت اچھا اسٹینڈ لیا، عزاداری عزا ہے، مصنوعیت کے ساتھ کیوں کریں؟ جس دن مجھے پتا ہے شام غریبہ نہیں ہے اس دن میں شام غریبہ پڑھوں، کیوں پڑھوں؟ اس لیے کہ اس کی ٹی وی پہ جانا ہے، مصنوعی کام نہیں ہے یہ، واضح طور پر مصنوعی کام ہے، ہمارے علماء نے نہیں کیا. उस जमाने में टेलीविजन पे आपको चांस देने का मतलब यह था कि आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई। टीवी का एक ही चैनल था, पूरी पाकिस्तान के अंदर एक ही चैनल देखा जाता था, कोई दूसरा चैनल था ही नहीं, चंद घंटे की ब्रॉडकास्ट आती थी। अगर आपको दो घंटे मिल रहे हैं इसका मतलब यह है कि आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल गई है जो पूरी दुनिया में किसी को नहीं मिलेगी। नहीं कबूल किया उन्होंने, कहा मैं मसनूई काम नहीं करूंगा, जहां मैं शामे गरीबा पढ़ू वहां आ जाओ कैमरे ले आओ रिकॉर्ड कर लो। कहा आवाज सही नहीं आएगी, ये नहीं होगा। उन्होंने कहा किसी सूरत में मसनूई काम नहीं करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे उलमा हैं हमारे पास, थे तारीख के अंदर। अब मामला कुछ और होता जा रहा है, हम लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हर बात में कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अब मैं कॉम्प्रोमाइज की हद दिखाऊं आपको, अजीब अजीब चीजें हमारे साथ चल रही हैं। एक दोस्त ने मुझसे कहा फलां जगह शहादत की मजलिस पढ़े, एक खमसे के दौरान शहादत की तारीख आती थी। मैंने कहा ठीक है मैं पढ़ूंगा। कहा ताबूत शहादत की तारीख के शब शहादत के अगले दिन निकलेगा। सफर को शहादत 28 सफर को है, ताबूत 27 को निकलना चाहिए, 29 को निकालूंगा। अरे मैंने कहा शहादत की तारीख 27 सफर को निकाल दें, ताबूत शब शहादत है तो 29 को क्यों निकालेगा? कहने का उस दिन मेरे पास अंजुमन नहीं है, अंजुमन नहीं है तो मतलब मैं ताबूत किसी और दिन निकालूंगा। क्या हिमाकत है, सैयद शोदा का जिक्र नहीं हुआ, नहीं मालूम क्या जिसके जो मर्जी है जैसे मर्जी कर ले। अच्छा जो आज शामी गरीबा नहीं है, शामी गरीबा पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? मसनूई काम नहीं है, 100% मसनूई है। अभी जो कुछ हो रहा है ये मसनूई हो रहा है, क्यों हो रहा है? एक टीवी पे जाना है ना, भेजो, क्या नुकसान है हमारा? यानी हम ये समझ रहे हैं हमारा मसनूई भी सही काम कर लेगा जैसे असल करता है, नहीं करेगा। मसनूई काम असर नहीं दिखा सकता। हमें इस बात इन बातों को जो पहले दो और दो चार की तरह लोगों के लिए वाज़ह थी अब इतनी मिक्स हो गई हैं। क्यों ये मिक्स हुई हैं? उज़्र की वजह से। अगर यूं कर लेंगे यूं हो जाएगा, यूं कर लेंगे यूं हो जाएगा, इस वजह से हम ये कर लेते हैं। क्यों कर लें? दीन को अपनी सादगी पे रहने दें। दीन की तबलीग सादगी के अंदर, खुलूस के अंदर जितनी अच्छी हो सकती है उतनी मसनूईत के साथ नहीं हो सकती। बार ये मेरी ओपिनियन है, मुझे ये समझ में आता है। मैं सोचता हूँ कि इंसान को अपनी राय का कहीं ना कहीं इजहार कर देना चाहिए, क्योंकि आखिर वक्त तक अगर यही हो कि ये सही नहीं था तो ज्यादा से ज्यादा कि जो मुझे सही पता था वो तो मैंने कह दिया। और खुदा न करे अगर हम गलती कर रहे थे, खुदा ने से दुआ करेंगे खुदा हमारी गलती की इसलाह करते हैं। बाकी और खुदा से यही चाह सकते हैं कि हमारी गलतियां कम कर दें और दूसरे लोग गलतियां कर रहे हैं तो उनको भी सही कर दें। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मामूलन तकरीर के दरमियान पर्ची पकड़ाने का मतलब क्या होता है? अब आपको कुछ ऐसी बात पता चली जो आप लोगों को, आपने लोगों को नहीं बतानी है। मैं इसको एक तरह से दकीक माना में मुनाफकत समझता हूँ कि कोई चीज छुपाऊं, क्यों छुपाऊं? जिसपे क्या लिखा है, इसमें लिखा है सैयद अली हम्माद आब्दी वल सैयद मोहम्मद जवाद आब्दी, एक फातिहा पढ़ा हूं सही। अब मैं यूं रखूं तो आपके जहन में क्या आएगा? नहीं मालूम पर्ची पे क्या आया था, ये आया था, वो आया था। इस खातिर मैं कहता हूँ पढ़ते वक्त पर्ची ना पकड़ना, कोई फायदा नहीं है। पब्लिक में बिलाज में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। कोशिश करें हत्ता इम्कान आपके अंदर और बाहर में फर्क ना हो, हत्ता इम्कान कोशिश करें मसनूई काम ना होने दें। अल्लाह ताला ने इसमें बहुत तासीर रखी है, आपकी बात कहीं से कहीं पहुंच जाएगी अगर आपके जाहिर बात में फर्क नहीं होगा इंशाअल्लाह। खुदा हमें नसीब करे। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमारा मौजू है बंदगी के आदाब। बंदगी के आदाब में चंद चीजें आपकी खिदमत में अर्ज हुई और उन आदाब में जो बात सर फहरिस्त थी वो आपकी खिदमत में सबसे पहले अर्ज कर दी। अक्ल व शऊर, बंदगी बगैर अक्ल व शऊर की नहीं है। बंदगी बेअक्ल तबीयत का नाम नहीं है, बंदगी बाशऊर पैरवी का नाम है। शऊर के साथ काम करें और जितना हम ज्यादा शऊर को बढ़ाएंगे खुदा नमताल जजा को भी बढ़ाता है और खुदा नमताल तासीर को भी बढ़ाने का वादा फरमाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है वो जो हमने अभी आपकी खिदमत में अर्ज किया और पिछले दिनों में भी इशारत अर्ज किया था वो दीन की जामियत है। इस तरह से है कि हम लोगों ने दीन को चूंकि टुकड़े टुकड़े कर दिया है, कहीं पर बहुत दीनदार हैं, कहीं पर तकरीबन बेदीन और दीनदार के दरमियान और कहीं पर बिल्कुल बेदीनी में। شہید مطہری نے اپنی کسی کتاب کے اندر اس کی مثال دی تھی کہ ہماری دین کی مثال ایسی رہ گئی ہے جیسے ایک آدمی کا ایک ہاتھ 2 فٹ کا ہے اور دوسرا ہاتھ 4 فٹ کا ہے، کہ 2 ہاتھوں میں توازن نہیں ہے۔ صبح آپ بہت دیندار تھے، دوپہر کو بھی دین ختم ہو گیا۔ عبادت میں بہت دیندار ہے، معاش میں بالکل بے دین ہے۔ یہ ہم بہت دیکھتے ہیں، ٹھیک ٹھاک عبادت گزار ہے، سب کچھ ہے، کاروبار کے اندر دھوکہ دیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عبادت گزار ہے یہ بھی دین کی پیروی نہیں کر رہا ہے، یہ بھی نفس کی پیروی کر رہا ہے۔ عبادت اس لیے کرتا ہے اپنے آپ کو خوش کرے، عبادت اس لیے کرتا ہے اپنے لیے ایکسکیوز بنائے، اس غلط کام کے لیے ایکسکیوز بنائے جو بعد میں کرنا ہے اس نے۔ تو ایک آدمی غریبوں مسکینوں پہ رحم نہیں کھاتا اور میڈیا میں دکھانے کے لیے کروڑوں دے دیتا ہے، وہ 2 کروڑوں کیوں دیتا ہے؟ وہ بھی اس کا بزنس ہے، وہ بھی اس کا بزنس ہے، وہ بھی خدا کے لیے نہیں ہے۔ تو وہ جو آدمی میڈیا میں دکھانے کے لیے کروڑوں دیتا ہے وہ اس کا بزنس ہے۔ جو آدمی کسی معاملے میں دین کو پامال کرتا ہے، عبادتیں اچھی کرتا ہے، یہ عبادتیں اس کا بزنس ہے، یہ اللہ کے ساتھ بزنس کر رہا ہے۔ کہہ رہا ہے وہ جو باقی سب غلط کر رہا ہوں اسے معاف کر دے، یہ مجھے 2 رکعت قبول کر لے۔ کیسے خدا قبول کرے؟ خدا نمتان نے دین جامع چاہا ہے، ویسا چاہا ہے جیسے خدا چاہتا ہے۔ ایک مکالمہ بیان کرتے ہیں شیطان کا خدا نمتال کے ساتھ، کہ جب خدا نمتال نے شیطان سے کہا، ایسے مکالمات بہت ہیں روایات کے اندر، بہرحال امید ہے کہ صحیح ہوگا۔ خدا نمتال سے جب حکم آیا شیطان کو کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو، کہنے لگا کہ یہ ایک سجدہ معاف کر دو، اتنی عبادتیں کروں گا کسی مخلوق نے نہیں کی ہوگی، پہلے بہت کر چکا تھا، مشہور تھا عبادات کے لیے۔ تو کہنے لگا اگر یہ ایک سجدہ بخش دو، اتنی عبادت کروں گا کسی مخلوق نے نہیں کی ہوگی۔ خدا نمتال نے کہا مجھے بندہ چاہیے ویسا جیسے میں چاہ رہا ہوں، نہ کہ بندہ چاہیے وہ بندگی کرے جیسی وہ چاہتا ہے، بندگی مجھے اپنے لیے، بندگی بندہ بنو۔ اس کا مطلب ہے جو شیطان باقی عبادات کا وعدہ کر رہا تھا وہ بھی بندگی کے لیے نہیں کر رہا تھا، وہ بھی اپنی انانیت کے لیے کر رہا تھا، کیونکہ اس میں تکبر تھا۔ تو جس کے اندر عبودیت میں تکبر ہے وہ خدا کے ساتھ یہ کرتا ہے، کہیں پہ بندہ بنتا ہے، کہیں پہ پامال کر دیتا ہے۔ اگر پامال کرنے پہ گرفت کریں تو دشمنی بھی کرتا ہے، جیسے شیطان نے خدا نمتال کے ساتھ دشمنی کی۔ کیوں دشمنی کی؟ اگر تو واقعا بندہ تھا، ایک سجدے پہ مخالفت تھی، سرزنش ہوئی تھی، بندہ ہوتا تو خدا نمتال ایک گناہ کے اوپر اتنی سزا نہ دیتا، جیسے دعائے کمیل کے اندر آیا کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے اور جہنم میں جا کر بھی خدا سے کہیں گے خدا ہم تیرے بندے ہیں، خدا نمتال کی بخشش قبول کرے گی اسے۔ اگر کسی کے اندر اتنا شعور ہو کہ کہیں پہ اس نے گناہ کیے ہیں، سزا ہوتے وقت بھی یہ کہے کہ خدایا میں نے چند گناہ کیے، قبول کرتا ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، جہنم میں جا کر بھی بتاؤں گا کہ میں تیرا بندہ ہوں، ہاں یہ خدا نمتال کہیں نہ کہیں تو اس کی رحمت قبول کر لیتی ہے۔ لیکن یہ شیطان ایسا نہیں تھا، اگر ایک گناہ کیا تھا، سجدہ نہیں کیا تھا، تو بعد میں خدا سے کہہ دیتا خدایا مجھے معاف کر دے، میں نے ایک غلطی کر دی، میں خاطی ہوں، نہیں ہے، اکڑ بھی ہے کہ نہیں میں نہیں کروں گا، اور یہ تو غلط کر رہا ہے جو مجھ سے کہہ رہا ہے سجدہ کرنے کو، نعوذ باللہ تعالی۔ تو خدا نمتال نے سزا دی، نعوذ باللہ۔ اگر ہم لوگ بھی یہی کریں، صبح کو دیندار ہوں، دوپہر کو دین توڑیں، شام کو دیندار ہوں، رات کو دین توڑیں، نعوذ باللہ ہمارا بھی حشر کہیں وہی نہ ہو کہ پھر جو عبادتیں کر بھی رہے ہیں وہ بھی قبول نہ ہو۔ بہترین راستہ یہ ہے، انسان نے اگر دیندار بننا ہے تو پورے وجود کے ساتھ خدا کی پیروی کرے۔ پھر ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب خدا کی پیروی نہیں کر رہا ہوتا، جائے گا کہاں یہ؟ مثلا اگر انسان اپنا حساب لے کہ میں خدا کے سامنے کتنا ضعیف ہوں، تو جو جب نافرمانی کر رہا ہوتا ہے تو یہ کر کیا رہا ہوتا ہے اپنے ساتھ؟ اتنا ضعیف ہے، اتنا حقیر ہے، اس کے سامنے اتنا ذلیل ہے، اس کے بعد اس کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، تو خدا اگر کچھ چاہے اس وقت تو کچھ کر نہیں سکتا کیا؟ انسان یہی سوچ لے کہ بھائی اگر مثال کے طور پر نعوذ باللہ اگر ایک آدمی جا رہا ہے فحشا دیکھ رہا ہے ٹیلی ویژن کے اوپر، ذرا سوچے اگر اسی وقت خدا نے بتایا اس سے آنکھیں لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا؟ بے شک لے سکتا، کچھ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ارادے الہیہ میں کچھ کرنا نہیں ہوتا، ارادہ چاہیے، وہ اپنی رحمت کو کم کر دے، اپنے عدل کو بڑھا دے، اسی وقت آنکھیں لے لے۔ عدل کرے تو یہی ہوگا نا، عدل کہتے ہیں جو جس کا حق ہے اس کو مل جائے، غلطی کر رہا ہے سزا دے دو۔ تو یہ بندہ خدا اس وقت اللہ کی دی ہوئی نعمت سے غلط استفادہ کر رہا ہے، اگر وہ عدل دکھائے اس سے آنکھیں چھن جانی چاہیے. وہ تو وہ رحمت دکھاتا ہے, ستاریت دکھاتا ہے, غفاریت دکھا دیتا ہے, بخش دیتا ہے. تو انسان اگر اپنا حساب کرے کہ میں جو گناہ کر رہا ہوں اگر ابھی خدا مجھے سزا دینا چاہے تو کیا ہو سکتا ہے. اچھا کچھ نہ کرے, یہ ٹی وی دیکھتا رہے مثلا, کوئی خدا نہ کرنا اعوذ باللہ کوئی گناہ کرتا رہے, اچانک پتا چلے چھوٹی سی کوئی مصیبت جس سے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے تلخ ہو جائے. مثلا اٹھنا چاہے دیکھے نہیں اٹھ سکتا, فلج ہو گیا, مفلوج ہو گیا, ابھی مزے لے رہا تھا گناہ سے, اگر خدا اس کے مزے کو ختم کرنا چاہے تو کیا کچھ نہیں کر سکتا, کیا کچھ کر سکتا, کون رکاوٹ ہے؟ یہ خدا نمتال کا لطف ہے کہ وہ جو دعا میں ہمارے پاس ہے کہ خدا تو وہ کریم ہے جو طاقت کے باوجود نافرمانی پہ صبر کرتا ہے. ساری قدرتیں اس کے پاس ہیں, بندہ نافرمانی کر رہا ہے جو ضعیف ہے, حقیر ہے, ذلیل ہے, پھر بھی وہ تحمل کر رہا ہے, وہ تحمل کرتا ہے. تو انسان کے اندر جامعیت ہونی چاہیے. بہت بڑا ایک مسئلہ جو ہماری سوسائٹی کا, ہماری دینداری کا بہت بڑا ایشو ہے, بندگی, عبودیت سب میں, وہ انسانوں کے انسانوں سے تعلقات ہیں. ہم لوگ دین کے اس معاملے کو ابھی تک سمجھ نہیں پائے. شاید ہم لوگ یہ سمجھ پائیں کہ وضو کیسے کرنا ہے, ہم یہ سمجھ پائیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے, نماز آیات کیسے ہوتی ہے, جمعے کی نماز کیسے ہوتی ہے, عیدین کی نماز کیسے ہوتی ہے, شاید چیزیں ہمیں سمجھ میں آئی ہیں. ابھی تک ہم یہ نہیں سمجھ پائیں انسانوں کو انسان سے کس طرح رویہ اختیار کرنا چاہیے دین کی روشنی میں, یہ ہم نہیں سمجھ پائے. اچھا اگر سمجھتے تو کیا ہوتا, ہمارے معاشرے میں محبتیں کہیں زیادہ ہوتی ہیں, پھر ہمارے معاشرے میں اتنا کھچاؤ نہیں ہوتا ایک دوسرے کے ساتھ, اتنا ٹینشن نہیں ہوتا, اتنا ٹکراؤ نہیں ہوتا. ابھی جو اتنا زیادہ ٹکراؤ ہے, یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے اپنے دین سے نہیں سیکھا ہے کہ ہمارے انسانوں کے ساتھ تعلقات کیا ہونے چاہیے. اچھا اگر ہمارے انسانوں کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہوئے, عبادت قبول ہیں؟ معلوم ہے کہ نہیں ہے. خدا تعالیٰ حقوق عباد کے اوپر کبھی مغفرت نہیں کرے گا, بندوں کے حق ہیں وہ معاف نہیں کرے گا. اس کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی ہوگی, اس بندے کے ساتھ معاملہ کرنا پڑے گا ہمیں, اور اس وقت معاملہ صرف اچھائی سے ہوگا, میری جو اچھائی ہوں گی وہ اس کے حساب میں جائیں گی. اتنا حساس معاملہ ہے کہ بعض اوقات معمولی سی کوئی غلطی انسان کو سارے اعمال سے محروم کر سکتی ہے. اور بدقسمتی سے وہ لوگ جو وضو کے بارے میں بڑا شبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہاں سے گیلا ہوا یا نہیں ہوا, دوسرے انسانوں کے ساتھ معاملات میں اتنی سی بھی احتیاط نہیں کر رہے ہوتے کہ بھئی یہ تو ایک وضو ہے, اگر وضو نہیں ہوا تو ایک رکعت نماز ختم ہوگی, تین رکعت نماز ضائع جائے گی, سات رکعت نماز جائے گی مغرب عشاء کی مثلا. یہ جو تم انسان کے ساتھ رویے کے اندر غلطی کر رہے ہو, اس سے تمہاری سالوں کی عبادتیں ختم ہو سکتی ہیں. کیوں نہیں سوچتے, ایک وضو کے اندر اتنی احتیاط کر رہا ہے, 25 دفعہ پانی ڈالتا ہے پھر بھی پوچھتا ہے پتہ نہیں گیلا ہوا ہے نہیں ہوا, اور دوسرے انسانوں کو اپنے آپ سے ناراض کر رہا ہے ہر روز, ان کے ساتھ تانے کرتا ہے, ان کے تہمتیں بھی لگا لیتا ہے, غیبتیں بھی کر لیتا ہے, جھوٹ بھی بول لیتا ہے, طنز بھی کر لیتا ہے, بےچارے کوڑ رہے ہیں اس کے اطراف میں لوگ, یہ احساس ہی نہیں کر رہا ہے, یہ اپنے وضو کو دیکھ رہا ہے, یہ اپنی نماز کو دیکھ رہا ہے کہ میں نے مثلا مخرج سے ادا کیا یا نہیں کیا, یہ کیا فائدہ ہوا اس نماز کا. دین خدا نے اتار نے ایسا نہیں دیا. میں نے آپ کی خدمت میں شاید پہلے عرض کیا تھا, نبی اکرم نے عبادت سے پہلے 14 سال لوگوں کو زندگی گزارنا سکھایا ہے. نماز واجب ہونے سے بہت پہلے سب سے پہلی بات جو سکھاتے تھے وہ یہ کہ تم جھوٹ نہیں بولو گے, خیانت نہیں کرو گے, مال ایک دوسرے کا مار نہیں مارو گے, چوری نہیں کرو گے, یہ سب چیزیں نبی اکرم پہلے سکھاتے تھے. نماز ہجرت کے بعد واجب ہوئی ہے. 13 سال نبی اکرم نے مکے میں کیا سکھایا؟ بدقسمتی سے ہم لوگ جب کوئی عبادت گزار ہونے لگتا ہے تو اس کو یہ حصہ سکھاتے ہیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے, روزہ کیسے رکھنا ہے, پتہ نہیں کیوں وہ حصہ نہیں سکھاتے جس کو نبی نے 13 سال سکھایا تھا, وہ حصہ نہیں سکھاتے. لہذا ہم نماز گزار ہوتے ہیں, جماعت کے اندر کھڑے ہوتے ہیں اور دلوں میں محبت نہیں ہوتی ایک دوسرے کے ساتھ. جماعت میں کھڑے ہو بھائی, جماعت کا تو حکم اس لیے کہ انسانوں کے اندر محبت بڑھے. اب یہ کیوں ایسا نہیں ہوتا, اس کے کچھ قوانین آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ قوانین بہت سادہ ہیں, اتنے سادہ ہیں کہ بعض اوقات جب میں کہہ رہا ہوتا ہوں تو میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ سامنے والے کہیں گے شاید وقت ضائع ہو رہا ہے. ایک لیکن یہ مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ اپنی تمام تر سادگی کے باوجود اگر ان پر عمل ہو جائے دنیا جنت بن جائے گی، شاید اطراف میں دوزخ ہو، آپ جنت میں رہیں گے، آپ جنت میں رہیں گے، اللہ آپ کے وجود کے اندر جنت بنا دے گا، باقی چاہے کہیں پر بھی رہ رہے ہوں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ پہلا اصل، دوسرے کے لیے کوئی برائی، کوئی منصوبہ نہ بنائے، کوئی برائی کا منصوبہ نہ بنا، یہ میں کم از کم سے شروع کر رہا ہوں۔ آپ دوسرے کو کچھ نہیں دے سکتے، اچھائی نہیں کر سکتے، تو کم از کم ایک کام کر لو، برائی مت سوچو، برائی کا منصوبہ مت بناؤ۔ اب اس میں فرق کیا ہے؟ ایک دفعہ کیا ہوتا ہے، میں کہیں جا رہا تھا، میری وجہ سے کوئی غلط کام ہوا، بہت غلط کام ہو گیا، 50 آدمی مجھ سے ناراض ہو گئے، جیسے ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی مجلس پڑھی، مثلا میں نے مجلس پڑھی، کوئی بات کہی جس کی وجہ سے 50 آدمی ناراض ہو گئے، ہو سکتا ہے، یہ ارادہ تھوڑی تھا، ارادہ نہیں تھا، معصوم تھوڑی کہ ہمیں ہر چیز کا بتاؤ کیا ہو رہا ہے۔ غیر ارادی طور پر کوئی بات کہی جس سے 10-20 لوگ ناراض ہو گئے، ہو سکتا ہے ایسا، لیکن منصوبہ بناؤں کہ 20 آدمیوں کو ناراض کرنا ہے، یہ بہت بڑی حماقت ہے، یہ پاگل پنا ہے۔ منصوبہ، مثلا میں نے کوئی کام کیا، کوئی بزنس کیا، میرے بزنس کرنے کی وجہ سے 10 آدمیوں کا نقصان ہو گیا، یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ میرے کام کرنے سے کتنے لوگوں کا نقصان ہوگا، لیکن میں منصوبہ بناؤں کہ 10 آدمیوں کو نقصان پہنچانا ہے، یہ حماقت ہے۔ پھر آپ کم از کم کام یہ کریں کہ میرے اور آپ کے وجود سے کسی کے خلاف منصوبہ نہ بنے، ارادے کے ساتھ برائی نہ ہو۔ اچھا، ابھی تو میں نے آپ کے سامنے 10-10 کی مثال دی، ممکن ہے 2 آدمی ایک دوسرے کے خلاف منصوبہ بنا رہے ہو، 2 آدمی گھر میں رہ رہے ہیں، یہ اس کے خلاف منصوبہ بنائے کہ میں یہ کروں گا تاکہ اس کو پھر پتا چلے۔ اچھا، یہی جو معمولاً یہ جو جملے ہوتے ہیں نا، اس کو پتا چلے، یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ ہم کیوں چاہتے ہیں دوسرے کو پتا تو چلے، دوسرے کو سمجھ میں تو آئے، دوسرے کو احساس تو، اگر خدا نہ ہوتا تو آپ احساس دلاؤ، اگر خدا ہے تو آپ احساس دلانے کی پرواہ کیوں کرو، وہ آپ سے زیادہ عدل کرتا ہے، وہ آپ کے معاملے کو سنبھال لے گا، ہم سے یہ صبر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اب میں روٹ میں جاؤں، ہماری توحید کمزور ہے۔ اگر ہم خدا کے ماننے والے ہوں اور اپنے آپ کو واقعاً حق پہ سمجھتے ہوں تو خدا پہ اعتماد کر کے گزر جائیں گے، نہیں بدلہ لیں گے، چونکہ خدا ہم سے اچھا بدلہ لے لے گا۔ اگر اس آدمی کے ساتھ دشمنی بھی کرنی ہو تو میں دشمنی کروں بہتر نہیں ہے، خدا حساب لے لے، وہ بہت بڑی دشمنی ہے، وہ بہت بہتر ہے۔ مثلا فرض کریں میرے اوپر کسی نے طنز کیا ہے، 2 راستے ہیں، یا تو میں جواب دوں، میں اس نے میرا دل دکھایا ہے، میں اس کا دل دکھاتا ہوں، چلو میں بھی ایک طنز کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میں نے طنز کر لیا، اس کا دل دکھ گیا، اب کیا ہوا، اب معاملہ برابر ہو گیا۔ اچھا، اگر میں صبر کرتا تو کیا ہوتا، اگر میں صبر کرتا تو میرے بدلے میں جواب کس نے دینا تھا، خدا نے دینا تھا۔ اگر مجھے دشمنی بھی کرنی ہوتی تو مجھے چاہیے تھا کہ میں نہ بولتا، خدا بولے۔ شیخ مرتضیٰ انصاری کسی جگہ سے گزر رہے تھے، ایک آدمی سامنے آیا، اس نے شیخ مرتضیٰ انصاری کو دیکھ کر گالیاں دینا شروع کر دی، بہت ہوتا ہے، میں اپنی خدمت میں عرض کرتا چلوں، اگر دین صرف ممبر پہ بیٹھ کر، دین کی تبلیغ ممبر پہ بیٹھ کے تقریر کرنا ہو نا، یہ دنیا کے آسان ترین کام میں سے ایک کام ہے۔ اگر دین بس اتنا ہو، دین کی تبلیغ، کہ آپ نے کچھ چیزیں تیار کرنی ہے، ممبر پہ بیٹھنا ہے، لوگوں کے سامنے بولنا ہے، اگر دین بس اتنا ہو، بہت آسان ہے دین کی تبلیغ، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ دین کی تبلیغ اس کے بعد ہے، اس کے بعد جو سہنا پڑتا ہے وہ علیحدہ حصہ ہے، وہ آپ نہیں جانتے، آپ صرف فرنٹ دیکھ رہے ہیں، آپ صرف ظاہر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کیا ظاہر دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ آپ ظاہر یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں چند لوگ آ رہے ہیں، ان کا احترام بھی کر رہے ہیں، آپ نہیں جانتے کہ پیچھے کتنے لوگ بے احترامی کر رہے ہیں، وہ حصہ آپ نے نہیں دیکھنا ہوتا، وہ آپ کی سمجھ میں نہیں بھی نہیں آئے گا، چونکہ آپ جھیل نہیں رہے، آپ نے تھوڑی چلا ہے۔ آپ فون کریں گے اور اگر کوئی سخت جواب دے دے تو آپ کہیں گے بہت بد اخلاق آدمی ہے، لوگ کتنا سخت جواب دیا، آپ نہیں جانتے، شاید آپ کا فون 50واں فون تھا، زندگی اجیرن پہلے ہوئی بھی تھی، وہ آپ کو کیا کام۔ آپ ظاہر دیکھ رہے ہیں، دین کی تبلیغ اگر یہ ظاہر ہو کہاں پانی پینے کے برابر ہے، پھر بولنے میں کیا جاتا ہے بھائی، بول لے، آپ بھی تو گھر بیٹھ کے بولتے ہیں، میں ممبر پہ بیٹھ کے بول لیتا ہوں، لیکن جو اصل کہانی ہے وہ بعد میں شروع ہوتی ہے، اصل دین کی تبلیغ بعد میں شروع ہوتی ہے، جو آپ کو سہنا پڑتا ہے۔ خدا ہم سب کو سہنے کی طاقت نصیب کر دے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یا میں برداشت کروں یا میں جواب دوں. شیخ مرتضی انصاری کہیں سے گزر رہے تھے, سامنے والا آدمی آیا, کوئی گالیاں دینا شروع کر دی. شیخ مرتضی انصاری ہماری تاریخ میں تقویٰ کا مجسمہ ہے. شیخ مرتضی انصاری کا روضہ نجف اشرف میں امیر المومنین کے روضے کے اطراف میں ایک حجرے میں ہے. آپ کبھی جائیں جو ان علماء کی بھی زیارت کیا کریں, امیر المومنین کے خادموں میں سے خدام ہیں سب, امیر المومنین کے ہیں, تھے نہیں کہنا ہیں, لوگ خادم ہیں, بہت عجیب لوگ ہیں. لوگ سید ابن طاووس کا وجود بہت عجیب ہے. سید ابن طاووس چھٹی صدی ہجرہ کے بڑے علماء میں سے, بہت بڑے علماء میں سے. سید ابن طاووس کی روح کو کسی نے بلانے کی کوشش کی, یہ واقعہ اس کا نفیس واقعہ ہے, لیکن اس سے دوسری چیزیں نہیں نکالیے گا. سر روح بلانا جائز ہے نہیں ہے یہ سب بات نہیں ہو رہی, وہ صحیح نہیں ہے, میں بتا رہا ہوں کسی نے کیا تھا. مفسر ہیں تفسیر المیزان کے مصنف علامہ محمد حسین طباطبائی, ان کے ایک بھائی تھے علامہ محمد حسن طباطبائی. محمد حسین طباطبائی بہت بڑے عارف تھے, اتنے منزل عرفان میں اس جگہ پر تھے کہ فرشتوں اور حوروں کو دیکھ لیتے تھے محمد حسین طباطبائی. ان کے بھائی عرفا گواہی دیتے ہیں کہ ان کے جو بھائی تھے وہ ان سے بڑے عارف تھے, لیکن عرفا کی ایک صفت ہوتی ہے جس کو یہ لوگ کہتے ہیں کتوم, چھپانے والا. تو کہتے ہیں بھائی کتوم تھا اور چھوٹے بھائی جو تھے وہ بولنے والے تھے. تو انہوں نے تفسیر میزان لکھ دی 20 جلدوں پر, بولتے تھے یعنی بتا دیتے تھے. اور ہم لوگوں کے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ محمد حسین طباطبائی صحیح سے نہیں بتاتے, چھپا چھپا کے بتاتے ہیں. اب وہ جو بڑے بھائی تھے وہ کتوم تھے, اصلا وہ بولتے ہی نہیں تھے, نہیں معلوم وہ کیا تھے, پھر وہ اور بڑے منزل پہ تھے. تو ایک دفعہ بڑے بھائی نے لکھ کے بھیجا چھوٹے بھائی کو علامہ محمد حسین طباطبائی کو کہ بابا تم سے خوش نہیں ہے, والد خوش نہیں ہے تمہیں, وہ خود بھی عالم تھے, کہ تمہارے والد تم سے, ہمارے والد تم سے خوش نہیں ہیں. انہوں نے کہلوایا کہ تم تحفہ نہیں بھیجتے. کہا میں شرمندہ ہوں, مجھ سے غلطی ہوئی ہے. پوچھا کیا ہوا تھا؟ کہا کہ میں نے تفسیر المیزان لکھی تھی, جب میں لکھ لی تو میں نے سوچا اس کا ہدیہ اپنے والد کے نام پہ کروں, پھر مجھے شرم آئی کہ کوئی بڑا کام نہیں جس کا میں ہدیہ کر رہا ہوں, چھوٹی سی تفسیر لکھی ہے. میرا باپ اس سے زیادہ بڑا عالم تھا, تقی پرہیزگار تھا, اس کو کیا ہدیہ کروں یہ؟ کہنے کہ میں شرم کے مارے بابا کو ہدیہ نہیں کیا, بابا کی روح کی شان میں گستاخی ہے کہ میں کیا کیا جو میں نے ہدیہ کروں اس کا. وہ ان کے والد نے ان کے بھائی کے ذریعے کہلوایا کہ اسے کو ہمارے لیے ہدیہ کیا کرے. پھر انہوں نے نیت کی اس کے ثواب میں, تفسیر المیزان کے ثواب میں, کہ میرے والد شریک ہوں. تو پھر بھائی نے کہلوا کے بھیجا ہے کہ ابو کہہ رہے ہیں خوش ہے, کہہ رہے ہیں قبول ہے, ہدیہ قبول ہے. ان سب کی ارواح کی بلندی پہ یہ درود بھیجے محمد و آل محمد. آپ اور ہم جس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں اس کی تاریخ پرفخر تاریخ ہے. اس کی تاریخ میں دو خوبیاں ہیں, دوسرے مکتب میں نہیں ہیں. اس کا علم عجیب ہے, اس کا خون بھی عجیب ہے. اس سرخ تاریخ ہے, واقعاً سرخ تاریخ ہے. البتہ ہمارے یہاں سرخ کلر کسی اور معنی میں لیا جاتا ہے, شہادت کی تاریخ ہے. ہمارے پاس دو فضیلتیں ایسی ہیں, ہمارے پاس علم ہے اور شہادت ہے, کسی فرقے کے پاس یہ دو نہیں ہیں, اس پائے پہ نہیں جس پائے پہ ہمارے پاس ہے, علم اور شہادت. البتہ ہمیں ناخلف ورثہ نہیں بننا چاہیے, پر فخر وارث بننا چاہیے. ان کے علم اور ان کی شہادت سے استفادہ کرنا چاہیے. ان کے بھائی کے پاس یہ جو کام شروع ہوا تھا ارواح سے پہنچنے کا, یہ ایک شاگرد کے ذریعے شروع ہوا تھا. ان کا شاگرد ایک دفعہ ان کے پاس آیا, محمد حسن طباطبائی کا بڑے بھائی کا شاگرد, ایک آدمی آیا ان کے پاس, کہنے لگا آپ مجھے فلسفہ پڑھائیں. کہا میرے پاس وقت نہیں ہے, مشغولیت کافی زیادہ ہے, میں نہیں پڑھا پاؤں گا. کہنے لگا مجھے افلاطون نے کہا ہے کہ آپ سے کہوں کہ فلسفہ پڑھائیں. کہنے لگا کیسی باتیں کر, افلاطون کو مرے ہوئے 1600 سال ہو رہا ہے, ابھی افلاطون آئے گا معذرت کے ساتھ 2200 سال اسلامک ہجری میں دیکھ رہے. کہا اس کو مرے ہوئے 2200 سال ہوئے, ابھی مجھے آئے گا کہنے کے لیے کہ فلسفہ پڑھاؤں. کہنے لگا ہاں اس نے کہا ہے اور میں آپ کی بات بھی کرا سکتا ہوں, افلاطون نے کہا. کہنے لگے اگر کرا دو تو پڑھا دوں گا, اگر واقع کروا سکتے ہو تو کرواؤ پھر. کہنے لگا کوئی مشکل نہیں ہے. پہنچا ان کے پاس, افلاطون کی روح کو بلایا, انہوں نے افلاطون سے کچھ ایسے سوال کیے جو صرف ان کا جیسا فلسفی پوچھ سکتا تھا, اس نے جواب دے دی جو افلاطون ہی دے سکتا تھا, قبول کیا, ہاں بھائی واقعا افلاطون ہے. پھر کہا ٹھیک ہے میں پڑھاتا ہوں اس شرط پہ کہ مجھے جتنے پرانے علماء سے سوالات کرنے تھے وہ سب کرواؤ. کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ایک ایک عالم کو بلاتے تھے, آپ نے فلاں کتاب میں یہ لکھا تھا اس کا کیا جواب ہوگا, وہ بتا دیتے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا. اب اس طرح کافی علماء کو بلایا, پھر ایک دن کہا سید ابن طاؤس کو بلاؤ. اس نے کوشش کی کہ سید ابن طاؤس کو بلایا, ناکام ہوا. کہنے کا مسئلہ ہے سید ابن طاؤس نہیں آ سکتے. انہوں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے, کہنے کا میں معلوم کرواتا ہوں. پھر اس نے معلوم کروایا کہ سید ابن طاؤس کیوں نہیں آ سکتے. عجیب تھی یہ بات, ہاں سید محمد حسن طباطبائی نے یہ بات لکھی ہے, کہا ہے کہ اس نے یہ بتایا ہے کہ ان کی روح صرف خدمت امیر المومنین پہ مامور ہے. اس طرح سے غرق ہوئے ہوئے امیر المومنین کی ذات میں کہ اس کے علاوہ کسی چیز پہ توجہ نہیں دیتے. اب نہیں معلوم یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں جرت کر کے عرض کر دیا اس سے آپ بہت کچھ نہیں نکالیے گا, پھر آپ سمجھیں ہم ارواح والے سارے واقعات کو قبول کریں گے. نہیں, ہم مستند ترین واقعے کو بیان کیا آپ کی خدمت میں جو علامہ محمد حسین طباطبائی کے بھائی نے لکھا ہے, اور جو میرا خیال ہے میں نے پڑھا تھا وہ حسن زادہ عملی, آیت اللہ حسن زادہ عملی کی کسی کتاب میں پڑھا تھا. تو مستند چیز ہے, میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. حسن زادہ عملی براہ راست شاگرد تھے علامہ محمد حسین طباطبائی کے, تو اس میں کوئی چیز بے سند نہیں ہے, اسناد کے ساتھ ہے. تو ایسی جو اور لوگ چیزیں سناتے ہیں ہم سنتے بھی نہیں ہیں, اس کی حیثیت نہیں ہے, لیکن یہ مستند ترین تھا. میں ان کی خدمت میں عرض کیا اور یہ دکھا رہا ہے کہ یہ جو علماء ہیں ان کی ارواح کس پائے کے اوپر ہے. اس کے بعد مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ دوست احباب ان علماء کو گالیاں دیں. میں تعجب سے سوچتا ہوں کہ کاش ان کو یہ پتا چل جائے جو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ جن کو برا بھلا کہہ رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں, تو زندگی بھر استغفار کریں گے کہ جن کے لیے ہم نے برا بھلا کہا ہے وہ کون لوگ تھے جن کو ہم نے برا بھلا کہہ دیا. یہ جو ایک جملے میں کہہ دیں گے سارے نے غلط کیا مثلا نعوذ باللہ, تو جن کو تم کہہ رہے ہو سارے نے, ان میں سے کون کون سی ہستیاں جانتے بھی ہو, نام جانتے ہو, کام جانتے ہو, شخصیت پہچانتے ہو, نہیں جانتے. ان میں سے ایک شیخ مرتضیٰ انصاری مثلا, اجتہاد و تقلید کے اوپر جو آج کل کے اعتراضات کرنے والے ہیں وہ شیخ مرتضیٰ انصاری کو بھی لپیٹ دیں گے. نہیں جانتے کہ یہ لوگ آج بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے خادم ہیں. ان لوگوں کا مرتبہ بہت بلند ہے اس سے کہ میں اور آپ ان کے بارے میں کچھ تبصرہ کریں یا کہیں کہ انہوں نے صحیح کیا یا غلط کیا. ہم لوگ اس کسی کھاتے میں نہیں ہیں اصلاً اس معاملے میں, لیکن جرأت جہالت کی وجہ سے اتنی زیادہ ہے کہ وہ کسی کو بھی رگڑ دے گا, کوئی بھی جس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوگی دین کے اندر. خدا ہمیں اس جرم سے محفوظ کرے انشاءاللہ تعالی. شیخ مرتضیٰ انصاری کہیں سے گزر رہے تھے, ایک آدمی سامنے آیا اس نے گالیاں دیں. شیخ مرتضیٰ انصاری نے سنا آگے چلے گئے. ایک اور آدمی ساتھ کھڑا تھا جو معاملات کو پہچاننے والا تھا, اس نے کہا آغا صاحب دو جملے اس کو کہہ دیں برائی کے, دو جملے اس کو برائی کے کہہ دیں. کہا میں نہیں کہوں گا. کہا بھائی آپ کہہ دیجئے, آپ نے کہیں گے خدا آپ کا بدلہ لے گا اس سے. شیخ نے کہا میں نہیں کہوں گا. آگے بڑھے, اس کے اوپر فالج کا دورہ پڑ گیا فوراً. کہا میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ آپ اگر دو جملے بول دیتے تو یہ فالج سے بچ جاتا بےچارا. یہ معاملہ اتنا شدید ہے, ہمیں خدا پہ یقین نہیں ہے. اگر ہمیں خدا پہ یقین ہو صبر کرنا آسان ہے, بہت آسان ہے. خدا حساب لے لے گا, میں کیوں حساب دوں. اس سے بہتر کیا ہے؟ اس سے بہتر یہ کہ جو آپ کے ساتھ برائی کرے آپ اس کے لیے استغفار کریں. عنوان بصری ایک حدیث ہے بہت اچھی, جس کا میں کئی دفعہ تذکرہ مختلف مواقع پہ کر چکا ہوں. اس کے اندر یہ جملہ لکھا ہوا ہے, امام نے کسی کی تربیت کرنے کے لیے جملہ ارشاد فرمایا تھا, تمہیں کوئی برا بھلا کہے تم اس سے کہو تم لاکھ برا بھلا کہو مجھ سے برا بھلا نہیں سنو گے, میں تمہارے لیے استغفار کروں گا. امام نے فرمایا یہ ادب ہمیں سکھایا تھا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے گلی کوچے میں کھڑے ہو کر ایک اہل بیت کے ماننے والے نے دوسرے اہل بیت کے ماننے والے کے اوپر برا بھلے کی بارش کر دی. کس امام کی تعلیمات کے تحت یہ کام کیا؟ اور ستم ظریفی یہ ہے کہ دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں اور کوئی ان کو یاد نہیں دلا رہا, چونکہ روٹین یہی ہے کہ سب لوگ یہی کر رہے ہیں, کوئی یاد نہیں دلا رہا کہ بھائی تم لوگ اہل بیت کے ماننے والے تھے تم یہ کیا کر رہے ہو, تمہیں یہ ادب سکھایا گیا, یہ تمہارے آداب ہیں. اب کسی کے لیے اجنبی بھی نہیں ہے. کیوں اجنبی نہیں ہے؟ چونکہ سب کے اندر سے وہ اخلاق نکل گیا. کسی کے اندر وہ اخلاق رہا ہی نہیں کہ وہ اہل بیت کے نام پر ان کی تعلیمات کے نام پر صبر کرے. تم صبر کرو گے خدا تعالیٰ جواب دے دے گا, وہ عادل مطلق ہے, تمہارے حق میں ظلم تھوڑی ہونے دے گا. لیکن اس وقت خدا کہاں یاد رہتا ہے پھر؟ اس وقت تو اپنی انانیت یاد رہ جاتی ہے کہ مجھے جواب دینا ہے, اس نے کیوں کیا یہ کام. یہ سب چل رہا ہوتا ہے. پہلا ادب یہ ہے کہ بھائی آپ دوسرے کے لیے کوئی غلط منصوبہ مت بنائیے. کیوں؟ آپ دوسروں کے لیے کوئی کم از کم غلطی نہ کریں, خدا تعالیٰ پتہ نہیں کتنے گڈھوں سے آپ کو نکال لے گا صرف اس ایک عمل پر. کیا عمل؟ سادہ سا عمل, دوسرے کے لیے غلط منصوبہ مت بنائیے. مثال کے طور پر سادہ مثالیں اور عرض کر لوں. کوئی آدمی دکانداری کر رہا ہے, ایک آدمی آتا ہے اس کے سامنے, سب سے پہلے سوچتا ہے اس کی جیب سے کیسے نکلوانا ہے. یہ غلط منصوبہ ہے, دین نے اجازت نہیں دی غلط منصوبے کی. دوسرے کے لیے مت سوچو کوئی غلط بات. کیا سوچیں؟ اچھا سوچو, برائی کیوں سوچیں؟ دین نے برا سوچنے کی اجازت نہیں دی ہمیں. ہاں اگر کوئی دین کا دشمن ہے, کھلے عام علنن فیس کر رہا ہے, اس کی اصلاح کے لیے منصوبہ بناؤ, نہ کہ اس کو برائی میں پھنسانے کے لیے منصوبہ بناؤ. اصلاح کا منصوبہ قبول ہے, برائی کا منصوبہ قبول نہیں ہے. تو پہلا کام جو ادب ہے اس معاملے کا انسانوں کے ساتھ تعلقات کے اندر, وہ ادب ہی ادب ہے. دوسرے کے لیے برا مت سوچو, برا مت سوچو. مثلا آپ, اور سادہ سی مثال عرض کروں, مثلا آپ گاڑی چلا رہے ہیں, گاڑی چلاتے چلاتے آپ سوچتے ہیں کہ یہ جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں نا, میں کچھ ایسے کرتا ہوں یہ پھنس جائے گا. یہ غلط منصوبہ ہے, اللہ نے اجازت نہیں دی اس کی, اخلاقیات میں یہ اچھا نہیں ہے کہ آپ, میں اور آپ ایسے سوچیں. ٹھیک ہے, آپ اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, اصلاح کے لیے کچھ اور طریقے کار سوچیں. وہ غلط کرے, آپ بھی غلط منصوبہ بنائیں, یہ صحیح نہیں ہے. اچھا سوچیں, دوسروں کے لیے اچھا ہی سوچیں. کل میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اچھائی کیسے سوچی جا سکتی ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. کم از کم کام یہ کریں, برائی مت سوچیں, اچھائی سوچنے کو بعد میں سوچ لیتے ہیں. ابھی کم سے کم یہ کریں, آپ کا ذہن جیسے ہی کہے اس نے یہ کیا, اب میں یہ کرتا ہوں تاکہ اس کو پتا چلے, آپ فوراً خاموش ہو جائیں کہ مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں, کہ اس کو سمجھاؤں کہ اس نے کیا کیا ہے. خدا نمتال کر لے گا, صبر کر, خدا نمتال بہت اجر دیتا ہے اس پر کہ کوئی خدا پر انحصار کر کے کوئی کام کرے. پھر خدا حامی ہے, پھر خدا سنبھالنے والا. مثلا فرض کریں میرا کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا, علاقے کا سب سے طاقتور آدمی میرے پاس آ کر کہے تم چپ ہو جاؤ پھر دیکھو میں اس سے بدلہ لیتا ہوں, تو میں چپ ہو جاؤں گا یا پھر بھی بولوں گا؟ فوراً چپ ہو جاتا ہوں کہ ہاں اب یہ طاقتور بیچ میں آئے گا اور اس کا ستیاناش کر دے گا. خدا سے زیادہ طاقتور کوئی ہے؟ اس کو بیچ میں کیوں نہیں لاتے؟ عدل کی ذمہ داری اس نے لی ہوئی ہے, خود عادل ہے. ہم سے بھی کہتا ہے اے دلو ہو اقرب للتقوی, عدل کرو, تقوی سے نزدیک ہے. تو جب اس نے ذمہ داری لی ہوئی ہے تو میں اس کو ذمہ داری میں کیوں نہ لاؤں, بیچ میں اپنے کام میں اس کو ذمہ دار بناؤں. تو اگر آپ کے ساتھ کوئی مصیبت کر بھی رہا ہے, تھوڑا صبر کر لیں, صبر کر لیں, خدا نے مطالبہ چھوڑ دیں. ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی دین کے اندر تحریف کر رہا ہے, دین کو تبدیل کر رہا ہے, اس پر صبر کریں. نہیں, خدا کے معاملے میں صبر نہیں کرنا ہے. کوئی دشمن مسلمان کے اوپر ظلم کر رہا ہے ہم صبر کریں, اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. کوئی دین کو نقصان پہنچا رہا ہے صبر کریں, یہ نہیں ہے. میری ذات کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے, میرے سامنے اس نے کوئی طنز کر دیا ہے, میری کوئی شان میں توہین کر دی ہے, صبر کر لو, اس پہ صبر کریں, خدا جزا دے گا, جزا بھی دے گا اور جواب بھی دے گا. اور اگر آپ بہت اچھے آدمی ہیں تو خدا سے کہتے ہیں کہ خدا جواب نہ دے, اس کی اصلاح کر دے, دعا دے دے. اس معاملے میں میں نے منصور حلاج کا ایک جملہ پڑھا تھا, مجھے غیر معصوم کے اندر یہ وسعت قلبی کبھی نظر نہیں آئی, یہ جملہ صحیح ہو انشاءاللہ. منصور حلاج ان لوگوں میں سے تھا جس کا ان الحق منصور نعرہ مشہور ہے, اور اس کے بارے میں کنفیوژنز ہو گئیں اور لوگوں نے کچھ چیزوں سے بدلہ لیا اور اس کو سزا دلوا دی. اس کی سزائیں بہت عجیب تھیں, اس کے پہلے ہاتھ کٹوا دیے اور اس کو پہلے جب زمانے میں ہاتھ کاٹتے تھے تو یہ آگے سے سی دیتے تھے تاکہ خون نہ نکلے, مرے نہیں, تکلیف اٹھائے, تکلیف دینے کے لیے. اس کے بعد اس کو 100 درے لگائے, 100 کوڑے لگائے خاردار, تو اس کی جسم سے بوٹیاں اڑ اڑ کے سامنے جاتی تھیں لوگوں کے اوپر. پھر اس کے بعد زندہ زندہ اس کے جسم سے کھال اتارنا شروع کر دی. یہ اس منصور حلاج کے ساتھ حشر کیا تھا. تو جب پہلی سزا دی, اس کے ہاتھ کاٹ دیے, جو ایک پلیٹ فارم بنا ہوا تھا بازار کے اندر جہاں پہ یہ کام کیا تھا اس کے ساتھ, سارے لوگ جمع ہوئے تھے، سب لوگ خوش ہو رہے تھے، اس نعرے لگا رہے تھے. اس کے کچھ شاگرد تھے جو جانتے تھے بےچارا مظلوم ہے، تو وہ بھی پلیٹ فارم کے ساتھ ساتھ کھڑے تھے اپنے استاد کی ہمت بڑھانے کے لیے. جب اس کے ہاتھ کاٹ دیے اور بعد میں سی دیا، تو یہ اس نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں کو اپنے چہرے کے اوپر ملا. اس کا ایک شاگرد تھا، اس نے پوچھا کہ استاد یہ کیوں کیا؟ کہنے لگا کہ خون بہنے سے میرا چہرے کا رنگ تبدیل ہو رہا ہوگا، تو میں نے خون ملایا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے منصور ڈر گیا ہے. منصور ڈرتا نہیں ہے، میں نہیں ڈرتا ان چیزوں سے، مارنے مارنے میں اللہ کے لیے بڑھاؤں، میں نہیں ڈروں گا. اتنا جری تھا، اتنا جرات مند. اس کے بعد اس نے کٹے ہوئے ہاتھ اٹھائے اور خدا سے ایک دعا کی، عظمت اس آدمی کی، واقعا غیر معصوم میں یہ عظمت کم ملے گی، مجھے نہیں نظر آتی کسی کے اندر. کہنے لگا خدایا ان لوگوں کو سزا نہ دینا اس وجہ سے جو انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے، کیوں یہ تیری محبت میں میرے ساتھ کر رہے ہیں. کہنے لگا خدایا ان کو سزا مت دینا، یہ تیری محبت میں میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں میں تیرے ساتھ شریک بنا رہا ہوں، اس لیے مجھے مشرک کی سزا دے رہے ہیں، تیری محبت میں کر رہے ہیں، ان کو سزا نہ دینا. کسی میں ہے اتنا حوصلہ؟ غیر معصوم میں نہیں ہے، غیر معصوم میں، معصوم میں بہت ہے، غیر معصوم میں نہیں ہے. کوئی آئے معاشرہ اتنی سزا دے اور یہ اس معاشرے کو بد دعا نہ دے، نہ کہ بد دعا نہیں دیتا، خدا سے کہتا ہے خدا سزا بھی نہ دے ان کو، کیوں پلس پوائنٹ بھی نکال لیتا ہے، کہتا ہے یہ تیری محبت میں کر رہے ہیں. اللہ اکبر، اتنی عظمت کسی کے اندر ہو. ہمارے اندر حوصلہ نہیں ہے خدا پہ اعتماد کرنے کا. اگر ہم واقعا خدا نے متعال کے اوپر اعتماد کریں، دنیا کچھ اور ہو جائے گی. بس پہلا قانون کیا ہے؟ پہلا قانون بندگی کا یہ ہے، انسانوں کے ساتھ تعلقات کے معاملے میں کسی کے لیے برا منصوبہ مت بنائیں، چاہے خاندان کے اندر ہو. بعض اوقات خاندانوں کے اندر منصوبے بن رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، یہ کر دو تاکہ وہ یوں ہو جائے. سب چیزیں بچکانا باتیں ہیں، بچکانا میں احتراماً کہہ رہا ہوں، ورنہ شیطنت ہے، یہ شیطانی باتیں ہیں ساری. سادہ زندگی گزاریں، اللہ کے اوپر اطمینان رکھتے ہوئے کہ خدا تعالیٰ عادل کرے گا. اگر کسی پہ ظلم ہوا ہے، خدا تعالیٰ عادل ہے، وہ عادل خدا کسی بندے کے اوپر ظلم نہیں ہونے دے گا، دنیا اور آخرت میں حساب لیتا ہے. اس دنیا میں ممکن ہے اس سے کہیں بہتر چیز دے دے جو سامنے والے نے چھیننی چاہیے تھی، وہ دے دے گا. اور تھوڑا سا اگر ہم معصومین علیہ السلام کی زندگی پہ غور کریں، تو چپے چپے پہ یہ چیز نظر آتی ہے. بہت وسعت قلبی تھی، اتنی وسعت قلبی. ایک موقع پر مدینہ کے اندر جز وقتی تبدیلی آئی، بنی امیہ کے لوگوں کو باہر نکال دیا. بنی امیہ کے لوگوں کو باہر نکالا تو ایک آدمی تھا جو بنی امیہ کا نمائندہ تھا مدینہ کے اندر، چوتھے امام کے ساتھ بہت سختی کرتا تھا. اس کو لوگوں نے ایک چوراہے پہ باندھا ہوا تھا، اس کو مار رہے تھے. وہی لوگ جو کل تک اس کے دربار میں آ کر مفادات لیتے تھے، آج یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ کمزور پڑ گیا تھا، اس کو درخت سے باندھ کے مار رہے تھے. چوتھے امام سامنے سے تشریف لائے، اب لوگوں نے سمجھا کہ ہم مار رہے ہیں اور امام بھی کہیں گے مارو، چونکہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا. امام تشریف لائے اور کہا کل تک طاقتور تھا تو اس کے سامنے سر جھکاتے تھے، آج کمزور ہو گیا تو اس کو مار رہے ہو، مت مارو اسے. تو وہ آدمی کہہ پڑا، کہنے لگا اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، خدا جانتا ہے کس خاندان میں رسالت قرار دو، رسالت آپ کے لیے، یہ خاندان رسالت. آئے کریمہ ہے، خدا جانتا ہے رسالت کہاں قرار دے. تو اس نے اشارہ کیا امام کے خاندان پہ کہ میں سمجھ گیا ہوں کہ رسالت آپ کا حق ہے. اتنی وسعت قلبی کسی اور انسان کے اندر نہیں آ سکتی. دشمن کو کمزور پائے اور اس کو بچانے کی کوشش کرے، کون یہ کام کر سکتا ہے؟ چوتھے امام کی ذات مقدس کر سکتی ہے، ان کی ذات پہ درود بھیجیں، محمد و آل محمد. بردی کا درود بھیجیں، محمد و آل محمد. کربلا کو دیکھیں تو یہ وسعت قلبی آسمان پہ نظر آتی ہے. کربلا میں وسعت قلبی کچھ اور ہے. ایک دشمن ہے جس نے دشمنی کی ہے، ایک دشمن ہے جس نے دشمنی کی کوئی حد نہیں چھوڑی ہے، مظلومیت کے عالم میں جو انسانیت سوز مظالم ہو سکتے تھے وہ سب نہائیں. سید الشہداء عاشور کے دن ابھی بھی دعا کر رہے ہیں خدا ان کی اصلاح کر دے. حد ہوتی ہے کوئی غیر معصوم کے اندر ہم کہیں گے وسعت قلبی کی حد ہے, معصوم کے اندر تو حد نہیں کمالات کی. لیکن ہم غیر معصوم دیکھنے والے بھی کہہ سکتے ہیں مولا آپ نے تو عجیب معاملہ کر دیا, وسعت قلبی کو کہاں پہنچا دیا. کوئی کسی سے کہیں تمہیں کوئی پیاسا رکھے شاید مان لے, کسی سے کہیں کوئی تمہارے بچوں کو پیاسا رکھے, اب معاملہ کچھ اور ہے. انسان اپنے لیے بہت کچھ قبول کر لیتا ہے, اپنی اولاد کے لیے قبول نہیں کر پاتا. سید الشہداء یہ جو مظلوم بچوں کو لے کر آئے یہ شاید معاملہ اسی لیے تھا کہ امتحان کے اندر یہ ثابت کریں کہ دیکھو سید الشہداء نے صبر کو کہاں پہ پہنچا دیا ہے. جو جرات مند فداکار ان کے ساتھ تھے ان کے لیے پیاس برداشت کرنا مشکل تھا, لیکن سمجھ میں آتی ہے بات, یہ شیرخوار بچہ بھی پیاس برداشت کرے کس قانون کے تحت, اور کس کا بچہ برداشت کرے جو خود ساقی کوثر ہے, حوض کوثر کا مالک ہے, اس کے بچے پیاسے تڑپ رہے ہیں, العطش العطش پکار رہے ہیں, اور وہ خدا سے دعا نہیں کر رہے کہ خدایا نہر القما کو ان پر حرام کر دے, دعا نہیں کی, یہ بد دعا نہیں کی انہوں نے. چاہتے تو بد دعا کر دیتے, خدایا اس قوم پہ نہر القما حرام کر دے, نہیں بد دعا کی. سید الشہداء امتحان پہ امتحان دیتے چلے گئے, ایک تو پیاس کا مسلسل امتحان تھا کہ بچے التش التش کہہ رہے تھے, شاید پیاس کا بہت بڑا امتحان اس وقت تھا جب حضرت علی اکبر واپس آئے اور کہا بابا اگر ایک گھونٹ پانی مل جاتا. یہ منظر بہت عجیب منظر ہے, اس منظر میں پتہ نہیں کیا راز ہے. حضرت علی اکبر واپس آئے, اپنے والد سے کہا اگر ایک گھونٹ پانی مل جاتا میں جہاد کرتا. جب حضرت علی اکبر زمین پر گرے تو انہوں نے مختلف جملات ارشاد فرمائے, ایک جملہ خاص کر کہا, کہا بابا میرے نانا نے مجھے پانی پلا دیا ہے, میری پیاس ختم ہو گئی. شاید والد کو سکون دلانے کے لیے تھا کہ رسول گرامی امیر المومنین پانی پلا رہے ہیں. میں کہوں گا یہ امتحان تھا, لیکن عجیب ہے کہ سید الشہداء نے شیعوں کے نام پیغام میں اس امتحان کا تذکرہ نہیں کیا. سید الشہداء نے ایک اور پیاس کا امتحان تذکرہ کیا, فرمایا میرے شیعوں کو بتانا میں علی اصغر کو ہاتھوں میں لے کر آیا تھا, اس کو بھی پانی نہیں دیا. یہ مرحلہ کچھ اور ہونا چاہیے میرے. امیر المومنین نے نہیں یاد دلایا کہ میرا علی اکبر پیاسا آیا تھا, امیر سید الشہداء کیا کہہ رہے فرما رہے میرا شیرخوار بچہ پیاس سے تڑپ رہا تھا, انہوں نے اس شیرخوار کو پانی نہیں دیا. نہ صرف پانی نہیں دیا, تیر ستم چلا ہے, اور یہ تیر ستم عجیب چلا. ایک عربی کی روایت میں لکھا ہے, عربی میں اگر کوئی چیز کاٹے تو کچھ اور کہتے ہیں, اگر گلا کان سے کان کٹ جائے تو نہر کہتے ہیں, کہتے ہیں بچے کا گلا نہر ہو گیا, چھیٹ گیا بچے کا گلا.
سیادم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبوا. پروردگار تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار جن ظالموں نے سانحے انجام دیے, یہ مظالم انجام دیے, انہیں بدترین عذابوں میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگار اہل بیت اطہار علیہ السلام کی دشمن اگر قابل اصلاح نہ ہوں تو جلد از جلد واصل جہنم فرما. جو مکر و فریب کر رہے ہیں اہل بیت کے ماننے والوں کے خلاف, اس فکر کے خلاف, اس مکتب کے خلاف, انہیں بدترین مشکلات میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا, ہمارے تمام مرحومین تیری رحمت کے منتظر ہیں, شب جمعہ ہے. پاک پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا, اس ذکر اہل بیت کا واسطہ, ذکر سید الشہداء اور اولاد حسین کا واسطہ ہے. پاک پروردگار ہمارے مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما, انہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شفاعت سے سرفراز فرما. اے پاک پروردگار وہ اپنے برزخوں کے اندر
اپنی برزخ کو گزار رہے ہوں گے، تو جو آسہ محمد و آل محمد کا برزخ کی زندگی میں ان کے لیے اس ثواب کے بدلے میں آسانی و سکون نصیب فرما. اے پاک پروردگار، ہماری آرزویں امیدیں تیری حجت کے لیے ہیں. پاک پروردگار، شب جمعہ ہے، تو جو آسہ محمد و آل محمد کا ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے جان ساروں میں قرار فرما. اے پاک پروردگار، تو نے شہادت کا مطلب ہمیں دیا ہے، شہادت کا مفہوم ہمیں عنایت کیا ہے، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.